خدا را دین حسین را، خدا را دین حسن را، خدا را دین حسین را، علی جان سفره
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقيه الله في الارضين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات محرم کی آمد ہمیں اس عظیم قربانی کی طرف متوجہ کراتی ہے کہ جس کی حقیقت اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا مظہر بن گئی، حسین کی شہادت اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ وجود میں لایا کہ جسے ایمان کی حرارت کو باقی رکھنے کے لیے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر تا قیامت لوگ اہل دل اہل فکر استعمال کرتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس کی طرف متوجہ کراتے رہیں گے۔ میری جو ان مجالس میں کوشش رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکے حقیقت عبادت کو عام کروں اور لوگوں میں اور سننے والوں میں اس بات کی طرف ان کے اذہان کو لے جاؤں کہ عبادت خدا ہی حقیقی حیات ہے اور اسی کو اس سلسلے کے لیے میں نے اپنا عنوان بنایا، عبادت ہی حیات ہے، یہ عنوان ہے۔ آج یہ ہماری پہلی مجلس، آیت جو میں نے انتخاب کی وہ سورہ زاریات کی جو 51st سورہ ہے، 51st سورہ، اس کی 56th آیت ہے، 56th آیت ہے اور معروف آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے خلق ہی نہیں کیا جن و انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں، یا اور اگر الگ طریقے سے ترجمہ کروں تو میں نے خلق ہی کیا ان کو صرف میری عبادت کے لیے۔ یہ بات جب انسان پڑھتا ہے اور غور کرتا ہے اس قرآن کی آیت پر تو اس کو احساس یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ صاحب کہہ رہا ہے میں تم سے سوائے عبادت کے کچھ نہیں چاہتا، اور تمہاری خلقت تمام کی تمام اسی مقصد کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے۔ عبادت کے علاوہ اگر کوئی تمہیں بنانے کا مقصد ہوتا تو میری ذات کے لائق نہ ہوتا، توجہ کم ہوتا جو، اگر تمہیں بنانے کا میرا مقصد اور منشا عبادت کے علاوہ کچھ ہوتا تو میری ذات کے مطابق نہ ہوتا، یہ میری منقصت ہو جاتی، میں کبھی نہ کہتا ایسے کو بنا کر تبارک اللہ احسن الخالقین، انسان کی خلقت کو میں اگر بابرکت بول رہا ہوں اور برکت کا سور سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہوتا تو اگر وہ برکت ہم کو ملنی ہے تو اللہ ہی سے ملے گی اور اللہ ہم کو عبادت سے ملے گا۔ تو اللہ کسی ایسے کو بنا دے اور اپنے آپ کو بابرکت کہے اور وہ اپنی زندگی کو اللہ کے بغیر گزارے اور اس زندگی میں خیر ایجاد کر لائے، خیر کا مرکز، سوائے خدا کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ دو مرکز ہوتے خیر کے تو کچھ عبادت اس مرکز کے لیے بھی ہونی ضروری تھی، کیونکہ وہ خیر کی دینے کی طاقت اللہ کے مقابل میں ہوتی. جتنا دنیا میں خیر ہے، چاہے وہ انبیاء کے ذریعے سے، آئمہ کے ذریعے سے، اوصیاء اور اولیاء کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، یہ سب کا سب ایک ہی سورس ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. تو عقلی طور پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو آیت روشن کر رہی ہے، جو آیت روشن کر رہی ہے کہ ہم نے بنایا ہی نہیں، میں نے بنایا ہی نہیں جنوں ان کو، مگر یہ کہ میری عبادت کریں. اگر ہم عقلی طور پر بھی اپنی حیات کی طرف جا کر غور کریں، اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اللہ سے جوڑ کر سمجھیں، توجہ کم ہوتا ہے. زندگی کو اللہ سے جوڑ کر بھی سمجھایا جا سکتا ہے یا سمجھا جا سکتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر بھی سمجھا جا سکتا ہے. آج کل کے دور میں جہاں پر مادیت، میٹیریلزم اپنے عروج پر ہے، ایسا میٹیریلزم کبھی تاریخ میں نظر نہیں آیا، اور اس حد تک اس کا پھیلاؤ کبھی نظر نہیں آیا. اتنا پیسہ ہی نہیں تھا کہ اتنے لوگ اس کے پیچھے دوڑ سکتے تھے. آج دنیا میں ہم نے دنیا کی مٹی سے کیا کیا نہیں کر دیا، آسمانوں کو ہم نے کس طریقے سے تسخیر کر لیا، کنٹرول کر لیا، ہم نے فضا کے باہر بھی اپنے سیٹلائٹس کے ذریعے سے اقتصاد کو بلند کیا، آگے بڑھایا، ڈیجیٹلائزیشن ہو گیا، جو چیزیں بآسانی منتقل نہیں ہوتی تھی فری آف کاسٹ انفارمیشن منتقل ہونے لگا. مائننگ میں ہم نے وہ کام کر دیے کہ جہاں پر 90% میٹیریل ویسٹ ہوتا تھا بلاسٹ کر کے مائن کرنے میں، اس کو ہم نے 1% تک لا دیا. کمیونیکیشن تو آپ کو پتا ہے، جو لوگ میرے ہم سنوں سال کے ہیں کہ 3 منٹ کا فون 1 مہینے کی تنخواہ لے لیتا تھا عام آدمی کی، 3 منٹ کا فون کال انٹرنیشنل ایک عام آدمی کی مہینے بھر کی تنخواہ لے لیتا تھا، 70s کی بات کر رہا ہوں. پورا بدل گیا، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا، اس کا انوائرمنٹل امپیکٹ ہوا، پولیوشن بڑھا، بیماریاں بڑھی، کینسر بہت زیادہ پھیلنے لگا، یہ سب اس کی فلپ سائڈ برائی ہے. لیکن مادیت اپنی جگہ پر بہت سے لوگوں میں بہت سی خواہشات کو لانے میں کامیاب ہو گئی. جو 1970s کا کھاتا پیتا نہیں سوچتا تھا اور سوچنا بھی بیکار تھا، وہ آج لوور مڈل کلاس اور پاورٹی لائن کے نیچے والے لوگ بھی سوچ لیتے ہیں. وہ کھانا، وہ تفریح، وہ انجوائمنٹ اب عام ہوتا گیا ہے، اور پیسہ بھی اسی طریقے سے عام ہوا ہے. تو اب عمومی طور پر لوگ جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو اللہ کو دنیا میں اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، توجہ کم ہوتا ہے. دنیا کے اسٹیج پر اللہ کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو بھول جائیں اور وہ ہمارے پر قہر کر دے، وہ ہم پر قہر کر دے. اس سے لینا کچھ نہیں ہے، اس کے قہر سے ڈر رہے ہیں، اس کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. تو خدا کو فقط اور فقط، جس کو کہتے ہیں راضی رکھنا ہے، فقط اور فقط راضی رکھنا ہے، زندگی میں دخل کا اس کو اختیار نہیں دینا ہے، کیونکہ اگر دیں گے تو بات منتقل ہوتے ہوتے آئے گی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کو جیسے آپ نے داخل کیا اپنی زندگی میں، نتیجہ یہی ہوگا کہ عبادت کے لیے خلق ہوا. تو یہ کون بڑی قربانی دے دے دنیا کی لذتوں سے، فیضیاب ہونے سے کون اپنے آپ کو روک لے؟ حلال تو اس نے چھوڑ دیا ہے لیکن ہمارا دل سیر نہیں ہوتا، جب دل سیر نہیں ہوتا تو ہم اس کو جو ہے کس طریقے سے چھوڑ دیں، یہ پورے سوالات نوجوان نسل کو اور شاید کچھ سن رسیدہ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور نتیجے میں خدا کا وجود سوسائٹی میں کافی حد تک سائیڈ لائن ہو چکا ہے. ہماری ڈیسیشن میکنگ میں، ہمارے زندگی کے چلانے میں، ہمارے پرائیورٹیز کو طے کرنے میں، ہمارے تصورات میں خدا جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے اب ہم کو نہیں نظر آتا. وہ کون خدا؟ جب خلقت کی بات ہو رہی ہے، ایک خدا کی بات ہو رہی ہے اور ایک مخلوق کی بات ہو رہی ہے. آیت میں دو مخلوق کی بات ہو رہی تھی، ایک جن کی اور ایک انس کی. اللہ خالق اور جن اور انس مخلوق، اور جن انسانوں سے پہلے خلق کیے گئے. کیوں خلق کیے گئے پہلے، اس کی گفتگو میں آنے والے مجالس میں کروں گا. لیکن ایک چیز جو واضح ہے وہ ایک خالق ہے. متکلم واحد کی ضمیر استعمال کرتا ہے، میں نے خلق کیا، خلقت، میں نے خلق کیا جن اور انس کو صرف میری عبادت کے لیے. تو جیسے جیسے آپ خدا کے نزدیک ہوتے جائیں گے، اس طریقے سے آپ کو اس کی خوبیوں کا احساس ہوتا نظر آئے گا. کبھی خالق نظر آئے گا، کبھی باری نظر آئے گا جو شروع کرے بغیر کوئی شروع کے، مصور نظر آئے گا جو شیب دے چیزوں کو. نہ فقط خالق نظر آئے گا بلکہ رب نظر آئے گا، سسٹینر نظر آئے گا، جو نہ فقط بناتا ہے لیکن چلاتا بھی ہے. وہ نظر آئے گا کہ جو انسان کو وہ قوت بھی دیتا ہے کہ اس کی نظر سے دنیا کو دیکھ سکے، ینظرو بنور اللہ کر سکے، انسان کو اتنا بلند کر سکتا ہے کہ اس کو رحمت للعالمین بنا دے، رؤوف الرحیم بنا دے. یہ رسول کے لیے صفت ہے قرآن میں. یہ خدا ہے کہ جو اپنے میں بھی بلند ہے اور بلند کرنے میں بھی بلند ہے. اب جب وہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک سبحانہ و تعالیٰ ہے، بلند ہستی ہے جو بلند کر سکتی ہے، کون سی حقیقت ہے جو اس سے منہ موڑے؟ پرابلم سمجھ کا ہے. کیوں انبیاء، کیوں ائمہ جب اس تک پہنچتے تھے تو اسی کے ہو جاتے تھے؟ جب پہنچتے تھے اس تک تو اسی کے ہو جاتے تھے. کیا بات ہے، ہم آج پہنچ نہیں پا رہے ہیں، اور اسی کا ہونا اسی پر متکی ہے، اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم اس تک پہنچ سکیں. اور اس کو سمجھنے کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو سمجھیں. جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے، بنانے والے کو نہیں سمجھیں گے، بننے والا سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جس ترتیب سے خلقت انسان ہوئی ہے اس کی طرف اگر ہم توجہ نہ کریں تو پھر ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ بنانے والے نے ہم کو عبادت کے لیے ہی بنایا ہے. عبادت کے لیے ہی بنایا ہے تو بنایا کیسا ہوگا، اور اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. ان چند مجالس میں کوشش یہی رہے گی کہ کوشش کریں کہ اللہ ہم کو بنایا کیسے، تاکہ وہ کیفیت ہم میں لا سکے جو صرف اور صرف عبادت کے لیے بننے والی کیفیت ہوتی ہے. ہم کو حدیث میں ملتا ہے، ابتدائے اصول کافی میں، اول ما خلق اللہ العقل، پہلی چیز جو اللہ نے بنائی وہ عقل کو بنایا. عقل کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ غور کریں کہ جب آپ سب سے اچھی چیز بنانا چاہ رہے ہوں تو وہ سب سے اچھی چیز ہوگی کیا؟ جوانوں سے توجہ کی. ذہن میں بہت سی باتیں ہیں جو انسان پکچرائز نہیں کر سکتا، سمجھ سکتا ہے. جیسے روح لے لیجئے گا، روح کو پکچرائز کیجئے، آپ سبھی کو پکچرائز کر سکتے ہیں، روح کو پکچرائز نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مفہوم ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا، یہ میں کون تھا، اس کو آپ پکچرائز دماغ میں نہیں کر سکتے، فزیکل انٹرپریٹیشن نہیں دے سکتے. تو خدا ہے اور کچھ نہیں ہے. اور اللہ میں سب خوبیاں ہیں. سب خوبیاں کیوں ہیں؟ آپ میں، میرے میں اپنی محدودیت کی سبب خوبیاں نہیں ہوتی. میں جو چاہا نہیں دیکھ سکتا اگر روشنی نہ ہو. میری آنکھیں بھی نور کی محتاج ہیں، اور ہزاروں چیزیں لے لیجئے گا، میں نہیں کر سکتا ایک حد کے باہر. میں جتنا وزن اٹھانا چاہتا ہوں نہیں اٹھا سکتا، حدود ہے. جتنا تیز بھاگنا چاہتا ہوں نہیں بھاگ سکتا، حدود ہیں. ہر جگہ حدود ہیں. خواہشیں زیادہ ہیں، مل نہیں سکتی، تو میری آرزو بھی بے انتہا ہے، لیکن وسائل اس کو پانے کے کم ہیں. نتیجے میں امکان ہے کہ ان کو پانے کے لیے میں جھوٹ بولوں، دھوکہ دوں، یہ سب کروں. یہاں پر اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں اگر عیب ہوگا تو عیب ذاتی ہوگا. میرا عیب ذاتی نہیں ہے، ایک سرکمسٹینشل ہے. اور اللہ میں اگر عیب آ جائے گا اس وقت کے جب کچھ نہیں تھا، تو ذاتی ہو جائے گا. وہ خدا جس میں ذاتی عیب ہو وہ قابل عبادت تو کیا، قابل پیروی بھی نہیں ہے. یہ کہ اسی کے ہو جانا، تو یہ بتلا دیا گیا کہ اس میں سبھی خوبیاں ہیں. جو سبحانہ و تعالی کہا جاتا ہے خدا کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے. پاک ہے ہر عیب سے، بلند ہے ہر چیز سے. جب پاکی اور بلندی اس حد تک پہنچ جاتی ہے، تب سلسلہ خلقت شروع ہو رہا ہے. اور بن کیا رہا ہے؟ سب سے پہلے عقل جیسی چیز بن رہی ہے. اول ما خلق اللہ العقل. اچھا، اب جب اتنا بلند رب ہے اور وہ بنانا چاہ رہا ہے کوئی چیز، تو سب سے اعلی سے شروع کرے گا یا سب سے پست سے شروع کرے گا؟ یہ ایک اپنی جگہ بحث ہے. سب سے پست سے شروع کرے گا تو پہلے اس کو الٹی خلقت کرنی پڑے گی. مادہ بھی سڑاوا بنانا پڑے گا، کیونکہ مادہ سڑتا ہے. اتنے بلینوں سال کی جو ہماری کائنات ہے اس وقت، بتاتے ہیں 13.8 بلین، وہ ہوتے 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 ایک ایلیمنٹ سے، ہائیڈروجن سے لے کے اتنے ایلیمنٹس تک پہنچے. مادہ ٹوٹا، ٹوٹتا گیا، اس کے بعد نیچے کی سطح پر آتا گیا، اس کے بعد کئی ایلیمنٹس ہو گئے، اس کے بعد ان کا ملنا ہوا، ان کا ملنا ہونے کے بعد زندگی کا ابتدا کا شروع ہونا وہ ایسی جگہ پر ہوا جو پانی میں تھا، اور پانی اور مٹی کو لے کر کیچڑ کے ذریعے سے حیات نکل کے آئی، اور وہاں سے پھر یہ ہمارا سلسلہ شروع ہوا. تو اللہ اگر پہلے بناتا تو کیچڑ بناتا؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ اللہ ہے اور کیچڑ ہے. آپ کو سوچتے سوچتے آپ کا ذہن جگایا وہاں تک کہ اللہ ہے اور کیچڑ ہے. یہ نیچے کی والی بات ہے، الٹی سیدھی گنگا اگر بہانا ہے تو سیدھی گنگا بہانی ہو تو اللہ ہوگا، اور اس کے بعد جو بنے گی جس طریقے سے روایت کہتی عقل، وہ سب سے اعلیٰ رہے گی اللہ کے بعد. توجہ کا محتاج، سب سے اعلیٰ رہے گی اللہ کے بعد. اللہ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اس کی بے انتہا طاقت، کیونکہ کوئی طاقت اس کی روکنے والی چیز نہیں. ہم زیادہ جمپ نہیں کر سکتے، کود نہیں سکتے، اس لیے کہ گریویٹیشنل فورس ہم کو کھینچتا ہے، گریویٹی کا فورس ہم کو کھینچتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ ہم نہیں وہ کر سکتے. ہر چیز کا ایک کاؤنٹر ہوتا ہے جو اس کو روک رکھا ہے. اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے، تو کوئی رکاوٹ اس کے پاس ہے نہیں، کوئی طاقت کی کمی نہیں ہے، کیونکہ ہماری طاقت ہماری بنوٹ سے جڑی ہوئی ہے، ٹوٹتی ہے. اس کے پاس کوئی بنوٹ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے اپنی جگہ کے اوپر، اور بنانے کی طاقت رکھتا ہے. تو اب جب اللہ ہے تو اس کی سب سے بڑی خوبی ہوگی اس کی بنانے کی طاقت اور اختیار. بنانے کی طاقت, خلقت کے پوائنٹ آف ویو سے بول رہا ہوں, بنا سکتا ہے اور بنانے کا اختیار بھی, بنا سکتا ہے اور بنانے کا اختیار بھی ہے. اچھا, بنا سکتا ہے اور بنانے کا اختیار ہے, یہ چیز دونوں ٹکے گی کہ پر علم پر یا جہل پر؟ نہیں جانتا یا جانتا ہے؟ عیب اگر نہیں جاننے کا اس میں آئے گا تو ذاتی ہوگا. ہمارے پاس جو عیب آتا ہے ہم کم جانتے ہیں, پھر میں کہہ رہا ہوں اپنی محدودیت کی طرف سے, ذاتی نہیں ہے. ہماری عقل میں ایک لیول کے تھاٹس آتے ہیں, اس کے آگے نہیں آ سکتے. آپ میتھمیٹکس کو بھی جائیے, وہ بھی جا کے ایک حد تک ہم ایکویشنز کو لے کے ہینڈل کر سکتے ہیں, اس کے آگے نہیں کر سکتے. انسانی ذہن میں وہ طاقت نہیں, محدودیت ہے. علم کی بھی محدودیت ہے. وما اوتیت من العلم الا خلیلا, ہم نے نہیں دیا تم کو علم مگر محدود. یہ ہماری خلقت کا نتیجہ ہے, وہاں وہ خلق نہیں ہے, وہ سب کچھ ہے. سب کچھ کا علم محدود کہاں سے ہوا؟ ہمارا علم تو اس نے محدود کیا. کیوں محدود کیا؟ آگے کی بات. کیوں محدود کیا؟ آگے کی بات. لیکن اس کا جس طریقے سے طاقت کا محدود ہونا ممکن نہیں ہے, اس کا علم بھی کسی طریقے سے محدود ہو وہ ممکن نہیں ہے. اور ہر چیز اس کی ذات سے نکل سکتی ہے, قدرت بھی محدود ہو وہ بھی ممکن نہیں ہے, ارادہ بھی لامحدود ہو. فعال لما یرید, قرآن کی آیت, ارادہ کرتا ہے بنا دیتا ہے. لیکن ان سب کے پیچھے ایک علم ہونا ضروری ہے. انگریزی میں کہوں تو آمنیشینٹ بھی ہوگا, آمنی پورٹینٹ بھی ہوگا, طاقت بھی رکھے گا اور پوری علم کے ساتھ طاقت رکھے گا. طاقت بغیر علم کے ڈائریکشن نہیں دے سکتی, کیونکہ علم ہے جو ڈائریکشن دیتا ہے. تو اللہ کی علم کی قدرت, اللہ کی طاقت, یہ سب غیر متناہی, اور اللہ کا ارادہ غیر متناہی. یہ تین چیزیں لے کر چلیں, بنوٹ ہوگی سب سے اچھی تو اس میں اللہ کی وہ خوبیاں جو اس کی حقیقی خوبیاں ہیں اس کا کچھ حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ علم کا کچھ حصہ ہوگا, قدرت کا کچھ حصہ ہوگا, ارادے کا کچھ حصہ ہوگا. یہ تین پرائمری چیزیں ہیں جو بول رہا ہوں. تو عقل میں یہ تینوں چیزیں رکھ دی گئیں, ایک لیول کا علم, ایک لیول کا ارادہ اور ایک لیول کی طاقت. توجہ اس پر توجہ کریں, ایک لیول کا علم, ایک لیول کا ارادہ, ایک لیول کی طاقت. علم ہوتا طاقت نہیں ہوتی تو پھر ایگزیکیوٹیبل علم کو کرنا اور ارادے کو کرنا پاسبل نہیں ہوتا. اللہ کے پاس یہ تینوں بے انتہا ہیں, بے انتہا ہیں. بنائے گا تو اس لیے بنائے گا کہ وہ جو اس کے پاس ہوگا وہ مجھے ان چیزوں سے, میں جو اس کو دوں گا مجھے سمجھ سکے, میری بات سمجھ سکے, علم میرا حکم سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے. طاقت بھی ہو, فہم بھی ہو, ارادہ بھی ہو, بغیر کوئی پریشر کے. پریشر کے ساتھ کرتا ہوتا تو وہ خوبی اختیار کی جو ہونی چاہیے وہ انسان میں نہ آتی, اختیار کی خوبی نہ آتی. بغیر اختیار کے کسی کو نمائندہ بنانا دنیا میں اپنا, انی جاہل ان فی الارض خلیفہ, میں دنیا میں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں, وہ پاسبل ہی نہیں ہوتا. اختیار ہو تو خلیفہ مانا رکھتا ہے, اختیار نہ ہو تو خلیفہ کیا مانا رکھے گا؟ علم ہے اللہ کو پہچاننے کا, اختیار ہے اپنے اختیار سے کام کرنے کا, طاقت دی گئی ہے اس اختیار کو اس طاقت کے ذریعے سے آگے بڑھانے کا. یہ کامن چیز ہے. حکم دیا, پہلا حکم آ رہا ہے عقل کو, روایت آگے بڑھ رہی ہے. کہ میں نے اسے کہا آگے آ تو وہ آگے آ گئی عقل، اور میں نے کہا پیچھے جا تو پیچھے چلی گئی. یعنی اللہ کے حکم کو سمجھا، سمجھ کر اپنے ارادے سے اس پر عمل کیا، اللہ کا پہلا ٹیسٹ کامیاب ہو گیا. یہ عقل اس قابل ہے کہ اس کو اگر میں مادے میں کل ڈال دیتا ہوں، میٹیریل میں میں ڈال دیتا ہوں، یہ میرے حکم کو اگر سمجھتی رہے گی، اپنے اختیار کو میرے اختیار کے تحت لا دے گی، تو اس کو پھر میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا سکتا ہوں، اور جب اس کو خلق کر کر دنیا میں بھیجوں گا تو وہ کیفیت کے اوپر ظاہر ہوگا جو پہلے مرتبہ پہلی خلقت کے طور پر میں نے اس کو آزما لیا. تو بغیر آزمائے اللہ کی روش نہیں ہوتی کہ دنیا میں کسی کو بھیجے. تو جو ہم اپنی روح کی بات کرتے ہیں، ہماری روح کا سلسلہ سب سے پہلے ہے. آج جو ہم عقل اپنی بولتے ہیں وہ دماغ سے تعلق نہیں رکھتی، وہ دماغ کو استعمال کرنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ اپنی مرضی سے اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں. وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو دماغ استعمال کرنے لگاتی ہے؟ اختیار سے کرتا ہے نا آدمی، اچھا کرے یا برا کرے، مگر یہ کہ اس کو جبر کر دیا جائے. جبر بھی اختیارن لیتا ہے کہ اگر میں یہ جبر کو قبول نہیں کروں گا تو میرا نقصان زیادہ ہے بنسبت فائدے کے، تب بھی اختیار کام آتا ہے. جبر کو قبول کرنا بھی اختیاری ہوتا ہے کہ بھئی ضرر زیادہ ہو جائے گا. کوئی آدمی کسی کو کہے کہ میں مار ڈالوں گا تمہیں اگر یہ نہ کرو، آدمی وہ کر لیتا ہے، جبرن کر رہا ہے، لیکن جبر کرنے کے نتیجے میں دیکھ رہا ہے کہ مر جانے سے بہتر اس جبر کو قبول کرنا ہے. اختیار کیا یا نہیں کیا؟ لیسر ایول اختیار کیا یا نہیں کیا؟ اختیار. تو اللہ نے بنایا پہلا ٹیسٹ. اور میں آپ کو یہ بات بول دوں، یہ گفتگو اس طریقے سے اللہ کو سمجھنا یہ دور رسول میں عام نہیں تھا. یہ وہ سیکرٹس تھے جو رسول نے آل رسول کو دیے تھے اپنی حکمت کے ذریعے سے، جو اللہ نے ان کو دیا تھا. یہ کامن ڈسکورس کی چیز نہیں تھی، عام بیان کی چیز نہیں تھی. یہ رسولوں کے ذریعے سے آخر رسول تک جو آیا تھا، آخر رسول نے اپنی جانشینی کے طور پر اسے اپنی اولاد میں علی اور اولاد علی میں رکھا تھا. وہ علوم ہے کہ یہ ہم سے شیئر کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو دوسری جگہ پر کسی روایت کی کتاب میں اس قسم کی گفتگو نہیں ملے گی. عقل و جہل کا باب سب سے پہلا باب نہیں ہوگا، سب سے پہلی روایتوں میں سے ایک روایت آپ کو عقل کی اہمیت والی نہیں ملے گی. پورا عقلی ٹریڈیشن اگر اسلام میں چلا ہے تو وہ پورے کا پورا ائمہ کے علاوہ کسی نے چلایا نہیں، حکومت کسی نے بھی چلا لی. حکومت کے لیے آپ کو اللہ کے حضور میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. فرعون بھی حکومت کر رہے ہیں، سو سال کریں، آج بھی حکومتیں چل رہی ہیں. کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، الہی حکومت نہیں چل سکتی. اللہ کی مرضی کی نہیں چلے گی، چلے گی تو صحیح، اور چلتی آتی ہیں، ابھی تک چل رہی ہیں. ہمارے یہاں جو تصور پیش کیا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صرف اور صرف عبادت کے لیے بنے ہو، وہ ہمارے سورس کو پکڑ کے نکلتی ہے بات. قرآن کی آیت کا مفہوم یہاں سے روشن ہوتا ہے، تاکہ مادیت کتنی بڑھتی جائے، دنیا میں مادی فورسز میٹیریلسٹک فورسز کتنے بھی بڑھتے جائیں، تم اس کے آگے رہ سکتے ہو اگر ہمارے دامن کو تھامے ہوئے ہو، ہم سے منسلک ہو. اور ہمارا دامن علم کا دامن ہے، جہل کا دامن نہیں ہے، جہل کا دامن نہیں ہے. اور یاد رکھو کہ تمہاری روح میں جو علم ہماری بیان کے نتیجے میں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ اللہ کے بعد سب سے بڑا علم ہے جو تم کو دیا گیا ہے بعنوان انسان. پھر میں وہی کہتا ہوں، اگر نہ دیا ہوتا تو تبارک اللہ ہو احسن الخالقین نہیں کہتا، میں سب سے بہترین خالق ہوں. قرآن کی آیت انسان کو بنانے کے بعد کہہ رہا ہے، انسان کو بنانے کے بعد کہہ رہا ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہے. تمہیں بنا دیا ہوں، تم میں نے اپنی روح پھونکی، اور تم کو ملائک اور اجنہ کا مسجود بنایا کہ سجدہ کرو اس کو، یہ پوٹینشلی لائق ہے کہ کائنات کی جتنی طاقتیں ہیں تیرے سامنے جھک جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ لے کر تو میرے سامنے جھک جانا، تو میرے سامنے جھک جانا اور میں نے تیرے لیا ہے یہ راستہ ہموار کر رکھا ہے. آگے کی آیتیں جب بیان کروں گا کل کی مجلس میں انشاءاللہ تو اس پر روشنی ڈالوں گا کہ تو میرا ہو جا، تو میرا ہو جا، تو میری طرف آ جا، سمجھ تو لے کہ تیرے میں ہے کیا آخر، کہ میں تجھے بلاتا رہتا ہوں اور تو دور بھاگتا رہتا ہے. تو مجھے کیوں پسند نہیں کرتا، کس چیز نے تجھے مجھ سے غافل کر دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب کے تعلق سے دھوکے میں ڈال دیا؟ میرے سے دور ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ جو دور ہوئے وہ کیسے تھے اور جو نزدیک ہوئے وہ کہتے تھے، ہم پر تو حجت تمام ہو چکی، دوسروں پر ہوئی ہوگی یا نہ ہوئی ہوگی، ہم پر تو حجت تمام ہو چکی ہے، رسول اور آل رسول نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ یہ بتلا دیں کہ اللہ کے ہو کر کیا بنتے ہیں اور اللہ کے نہیں ہو کر کیا بنتے ہیں. آپ سفر کو لے لیں اسلامی فکر کے، اسلامی علم کے سفر کو لے لیں، رسول کے بعد حکومت کہاں تھی آپ کو معلوم ہے، لیکن علم کہاں تھا؟ اور علی اس سے راضی تھے، علی اس سے راضی تھے. ایک مصرے میں جو منصوب ہے مولا کی طرف کرتے ہیں، میں اس بات سے راضی ہوں کہ لنا علم ولل آدائے مالو، کہ ہمارے لیے علم تو رکھ دیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو مال دے دیا ہے. مال ان کا آیا وہ گئے، ان کے مال کی کوئی ویلیو نہیں رہی. علی کے علم کی آج اولاد، علی کے علم کی آج بھی سکہ چل رہا ہے، سلوات بھیجے پر محمد والے محمد. فقہ کے بارے میں لے لیجئے، میں تو یہ عرفانی باتیں کر رہا ہوں آپ سے، اول ما خلق اللہ لق، یہ عرفان ہے، اللہ کی ہم اہمیت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی عظمت کو در کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس عظمت سے جو پہلی چیز نکلی اس کی خوبیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو اپنے علم میں سے بھی دے دیا. جتنی ہم کو اس دنیا میں خلافت کے لیے ضرورت ہے اتنا علم ہمارے پاس ہے، جتنا اختیار اس کی خلافت کو چلانے کے لیے ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس ہے، اتنا ارادہ جو ان کو عمل میں لانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ ارادہ اس نے ہم کو دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ جو دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں ہم اپنے ارادے سے، وہ بہت کوئی زبردست کام کر رہے ہیں. ارادہ بنا تھا اللہ کے پیچھے دوڑنے کے لیے، اس کو نہیں کرتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر دوڑ پڑے دنیا کے پیچھے، ورنہ یہ ارادہ نہ دیا ہوتا نا تو دنیا کے پیچھے بھی نہ دوڑ پاتے. اگر یہ ارادہ دیا نہ ہوتا تو دنیا کے پیچھے بھی دوڑ نہیں پاتے. اللہ کے ارادے سے دنیا کے پیچھے دوڑتے ہو، اللہ کو منہ موڑتے ہو. یہ عجب بات ہوتی ہے انسان کے ساتھ. ارادہ دیا گیا تھا کیوں؟ اللہ کہے آؤ تو آؤ، پیچھے جاؤ تو جاؤ، اور ہر جگہ پر جب تمہارے کو چوائس ہے، اللہ جہاں بلا رہا ہے وہاں پر آؤ، اللہ جہاں سے دور کر رہا ہے وہاں سے دور ہو جاؤ. یہ ارادہ، یہ علم. ہم نے علم کی جگہ مادی خواہشات کو لا دیا. ہم نے اضافہ یہ نہیں کیا کہ ہمارا علم بڑھے اور اللہ سے ہم علم کے ذریعے سے قریب ہوتے جائیں، اس سے بڑی بڑی باتیں سیکھتی جائیں، سیکھتے جائیں، سیکھتے جائیں، تاکہ یہ دنیا کے لیے ہم مثال بن جائیں ان کی جگہ جو آج دنیا میں نہیں ہے، ان کی جگہ جو آج دنیا میں نہیں ہے. قرآن کی آیت بالکل واضح ہے، کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تمہیں ہم نے اس طریقے سے ایک متوسط قوم بنا دیا. کیا کرے گی یہ متوسط قوم؟ یہ متوسط قوم حجت بنے گی دوسری قوموں پر، اور اس قوم پر حجت کون بنے گا؟ رسول، اور رسول کے بعد آل رسول، کیونکہ معیار تو وہی ہے، کیونکہ رسول قرآن کی بنیاد پر حجت بنے تھے. یہ بھی انی تارکم فیکم مستخلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی کے تحت حجت بنیں گے، اسی کتاب کا دامن یہ تھامیں گے اور کتاب ان سے دور نہیں ہوگی نہ وہ کتاب سے دور ہوں گے، مگر یہ کہ رسول سے حوض کوثر پر ملاقات کر لیں. تو وہ بنیاد جو رسول کی حجت کی تھی تو ائمہ میں بھی آ گئی، سلسلہ رسول کے بعد منقطع نہیں ہوا. تو تم کیا بن جاؤ گے؟ تم لوگوں کے لیے کذالک جعلناکم امتا وسطا، تاکہ لوگوں پر گواہ بن سکو، لتکونوا شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ بن سکو. اور یہ متوسط قوم کا مطلب کیا ہوا، یہ مڈل قوم کا مطلب کیا ہوا، یہ میڈین قوم کا مطلب کیا ہوا؟ وہ قوم جو مادے میں تصرف کرتی ہے، مادے کو مینج کرتی ہے، مادے کو ہینڈل کرتی ہے، اس حالت میں کہ وہ احساس کرتی ہے کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں، عبادت کے طور پر کر رہی ہوں، مادہ اس پر غلبہ نہیں کرتا، وہ مادے پر غلبہ کر لیتا ہے، خواہشات اس پر غلبہ نہیں کرتی، وہ خواہشات پر اللہ کی مدد سے غلبہ کرتا ہے. جو خواہشات سے غلبہ، خواہشات پر غلبہ حاصل کر لے، اس کو اگر مادے میں کام کرنے کے لیے چھوڑ دیجئے تو خیر ہی خیر ہوگا. کذالک جعلناکم امتا وسطا، اور کسی کو طاقت دے دیجئے خواہشات قابو میں نہ رہیں تو دنیا میں شر ہی شر، شر ہی شر پھیلتا جائے گا، اس حد تک پھیلے گا کہ آج کہتے ہیں کہ 1% کے پاس 99% دولت ہے، 99% دولت 1% جب بشر کے پاس ہے، انسانوں کے پاس ہے، اور 99% 1% پر ٹکے ہوئے ہیں. ایک کے پاس 99% ویلتھ اور 99 کے پاس 1% ویلتھ. یہ عدالت ہے، یہ انصاف ہے. اچھا، دنیا کدھر جا رہی ہے؟ اور کانسنٹریشن آف ویلتھ کی طرف جا رہی ہے یا کانسنٹریشن آف ویلتھ کم ہو رہا ہے؟ یہ 30 سال کی دیکھ لیجئے آپ، ویلتھ کا کانسنٹریشن آپ کو پتا چلے گا. پورے فگرز میں نے ویسٹرن سورسز سے ہی لیے، کوئی فگر میں یہاں سے اپنے سے بنایا ہوا یا کوئی ایسٹرن سورس سے نہیں لیا، پورے ویسٹرن سورس کے فگرز ہیں. یہ کیوں پیسہ ایک طرف جاتا جا رہا ہے اور کنٹینیولی جاتا جا رہا ہے؟ کیونکہ خواہش دنیا انسان کو اختیار دے کر، اقتدار دے کر آگے بڑھا رہی ہے بغیر علم کے. اختیار ہے، اقتدار ہے، علم نہیں ہے. علم نہیں ہے، انصاف نہیں ہوگا. اپنا خود کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا احساس نہیں ہے. یہ 4 دن کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی. اپنے سے پہلے ارب پتیوں کو دیکھ چکے ہیں، کوئی ان کا نام بھی یاد نہیں رکھتا. آپ کو میں بولوں 1930 میں سب سے زیادہ پیسے والا آدمی کون تھا، 1950 میں کون تھا، 1970 میں کون تھا، آپ نہیں بول پائیں گے، میں نہیں بول پاؤں گا. بھولے گئے وہ لوگ، چلے گئے وہ لوگ. اور 20 سال اگر آگے جائیے تو یہ لوگ بھی نہیں رہیں گے، بھولے جائیں گے. تو وہ چیز جو انسان فقط کچھ مدت کے لیے ہاتھ میں لا رہا ہے، طاقت، پاور، اقتدار اور اختیار، علم سے خالی. کیونکہ علم ہوتا تو علم چیز ہی ایسی ہے کہ جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے. اللہ نے دیا ہی وہ علم کہ تو میرے طرف اپنی علم کی بنیاد پر آ جا، اقتدار دے کر، اختیار دے کر. علم کو چھوڑ دیا، جہل کو اپنا لیا. اللہ کو چھوڑنا مطلب ہی یہ ہے علم کو چھوڑنا. کیونکہ آپ کو اتنا دیا تھا کہ اللہ کو پہچان لیں، اس کے حکم کو مان لیں، اتنا علم ہو گیا. لیکن جیسے جیسے آپ نے تقوی اختیار کیا، آپ کو علم بڑھاتا گیا. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، قرآن کی آئے، تم تقوی کرتے جاؤ میں تم کو علم دیتا جاؤں گا. مالک یہ کون سا علم ہوگا؟ بولے ہر مرحلے پہ تم کو علم کی ضرورت پڑے گی. تمہارے پاس کم طاقت ہوگی تو تم کو کم علم سے بھی کام چلا لو گے. بیوی بچوں کو ہی تو دیکھنا ہے نا، کم علم سے بھی تمہاری محبت ان کے لیے، الفت ان کے لیے، ماں باپ سے محبت اور الفت، وہ یہ گھر چلا دے گی جس طریقے سے جانوروں میں ہو جاتا ہے، جس طریقے سے جانوروں میں ہو جاتا ہے. کچھ محبت، کچھ الفت، کچھ انسٹنکٹ مل کر یہ تمہارا گھر تو چل پڑے گا کسی طریقے سے، کچھ کم یا کچھ زیادہ، لیکن آؤ سوسائٹی کو چلانے کے لیے. تمہارے پاس اقتدار بھی بڑھ گیا، اختیار بھی بڑھ گیا، اب تمہارے پاس آپشن ہے کہ وہ کمزور، آخر والے کمزور تک وہ چیز پہنچائی جائے یا میرے لیے رکھ لی جائے. علی کو دیکھیے، علی کہہ رہے ہیں مجھے یہ خوف ہے، نجل بلا کا خطبہ، مجھے یہ خوف ہے کہ میں تو کھانا کھا رہا ہوں رات کا یہاں پر، کہیں یمامہ میں یا حجاز میں، یہ کوفے کی بات، کہیں یمامہ میں یا حجاز میں کوئی بھوکا سو رہا ہو. یعنی کوفے کی بھوک کا علاج علی کر چکے تھے، اپنے اطراف کوئی بھوکا نہیں ہے. یہ علی نے اپنی زندگی میں کوفے میں جہاں تک ان کی ریش تھی وہ کور کر لیا تھا. بے معنی ہوتا علی کا کہنا حجاز میں کوئی بھوکا، لوگ پلٹ کے کہتے علی حجاز کی بات کرو کیا، کوفے میں تو سو لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تماشا بن جاتا علی کی گفتگو کا. علی جب کہہ رہے ہیں مجھے یہ خوف ہے کہ حجاز یا یمامہ میں، مطلب کہ عراق کا مسئلہ میں نے سالو کر لیا ہے، اپنے ایسے لوگوں کو لگایا ہے کہ جس کی خود کی بھوک ان کو اتنا نہیں ستاتی جتنا کہ یتیم کی بھوک ستاتی ہے. یہ عباد الرحمان ہوتے ہیں، یہ عباد الرحمان ہوتا، اکڑنا آتا ہی نہیں ان کو. قرآن کی آیت، کون ہوتے ہیں اللہ کے رحمان کے بندے جو زمین پہ چلتے ہیں، تو ان کے ساری کے ساتھ ہمبلنس کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ کیا ہو گیا، بولے اللہ کی بلندی کا احساس ہو رہا ہے، اپنی کمزوری کا، کمی کا احساس ہو رہا ہے، زمین پر اس کی چل رہا ہوں، طاقت اس کی دی ہوئی ہے، ارادہ اس کا دیا ہوا، اکڑوں کس بات پر، اکڑوں کس بات پر، اور جس دن چاہے گا لے لے گا، یہ بھی جس دن چاہے گا لے لے گا. کوئی سن و سال موت کے لیے لکھے نہیں گئے ہیں. پیٹ میں ماں کے بچہ مرتا ہے، پیدا ہوتے ہی بچہ مرتا ہے، کوئی بھی سن و سال نہیں ہے انسان کی موت کے لیے. 120 سال بھی ہو کے زندگی کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ضعیفی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا اقتدار، اللہ کی مرضی. اب اس کا سب کچھ لے کے میں کیا کروں؟ یہی چیزیں تھیں جو علی کو رات رات جگاتی تھی، یہی چیزیں تھیں جو علی کو رات رات جگاتی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ میں کیا کروں، اتنا لمبا سفر اور میرے پاس کچھ نہیں. سوچ سکتے ہیں ہم یہ بات، ہم کچھ نہیں رکھتے لیکن سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہمارے پاس بہت کچھ ہم نے بھیج دیا، اور وہ مولا کے جو سب کچھ کر کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں. نقل کیا جاتا ہے کہ جو ہے اس طرح سے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ کاٹنے پر تڑپتا ہے. یہ اللہ کی موت، یہ علی کا علم تھا اللہ کے تعلق سے. میں انشاءاللہ کل پرسوں کی گفتگو میں ان کی کچھ باتیں جو ہے جو نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں وہ بیان کروں گا کہ اللہ کو سمجھا کیسے جائے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. تو انسانی حیات کا معنی اور مفہوم ہم کو کرنا پڑے گا کہ ہم کو کتنی عظمت کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس دنیا میں، اور وہ عظمت کا ہم لحاظ رکھیں، اس عظیم کو مان کر، اس عظیم کے سجدے کر کر، اس عظیم کی طرف متوجہ ہو کر، اس کی بات مان کر، اور اکیلے نہیں مل جل کر کام کر کر. دنیا میں دنیا دار مل جاتے ہیں، دیندار ملتے نہیں ہیں. دنیا دار مل جاتے ہیں لیکن دیندار آپس میں ملتے نہیں ہیں. دین ہم میں خود سری لا دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم کیا کیا نہیں کرتے. تو ہم کیوں چھوٹے سمجھے اپنے آپ کو کسی سے؟ اور دین کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے چھوٹے سمجھو اپنے آپ کو، کیونکہ تم اللہ کے حضور سے نکلے ہی نہیں ہو. حقیقتاً تم اللہ کے حضور سے نکلے ہی نہیں ہو، کیسے نکل سکتے ہو؟ اللہ کے حضور سے کوئی نکل سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے رہنے سے ہٹ سکتا ہے؟ ہم کسی سے کچھ بھی چھپا کر کر لیں، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اس کے حضور سے ہٹ ہی نہیں سکتے. جب اس کے حضور میں ہیں تب اس کے حضور میں وہ بڑا آپ چھوٹے، یہ آپ کی نظر دوسروں کو ترازو لے کے تولنے کے لیے کیوں چلی جاتی ہے؟ اور جب چلی جاتی ہے تو حب نفس آتی ہے، میں بڑا، وہ چھوٹا، وہ چھوٹا، میں بڑا. اب وہ بےچارا کچھ کہے یا نہ کہے، آپ کو صحیح طریقے سے اگر سلام بھی نہ کرا ہو تو آپ کو آ گیا غصہ. اگر اللہ یہی کسوٹی پہ ہم کو تول لے، پتا چلا نماز میں کبھی ذہن ادھر جا رہا ہے تو کبھی ادھر جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تو ہم کو یہ بخش دے گا، ہم پڑھ تو رہے ہیں مگر تو قبول کر لے گا، تیری عظمت ویسی ہے. اس کی عظمت دیکھ رہے ہو، اپنی عظمت کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس کی ذیل بھائی، تم کو اس نے اپنے ذیل میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا نا، تو تم کو لوگوں سے عزت کی طلب کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں کیوں نہ ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے للہ عزت و جمیع، تمام کی تمام عزت اللہ کے پاس ہے. لوگوں کی مدد کی ضرورت کیوں ہو رہی ہے اللہ کے مقابل میں؟ اللہ کے مقابل میں، کیونکہ تمام اسباب اللہ کے پاس ہے. اللہ کے لیے مدد مانگنا تو رسولوں کا بھی طریقہ رہا، ائمہ کا بھی طریقہ رہا، اللہ کا بھی طریقہ رہا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، قرآن کی آیت، اگر تم اللہ کی نصرت کرو تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے پیروں کو مضبوط کر دے گا. یہ نصرت اللہ مانگ رہا ہے، رسول نصرت مانگتے تھے، مولا نصرت مانگتے تھے، لیکن یہ پورے اللہ کی لائن میں ہوتے ہیں. اللہ جب نصرت مانگتا اپنی کمزوری کی بنیاد پر نہیں مانگتا، تمہاری توجہ اللہ کے کام میں کہ تم کو اللہ یہ کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ کام اگر تم انجام دے رہے ہو تو وہ میں اپنی نصرت سمجھوں گا، کیونکہ وہ جو برے ہیں ان کے مقابل میں یہ تمہارا کام آئے گا تو میرا کام ہے. تو میں میرے کام کے لیے جب تم سے مانگ رہا ہوں، تمہارا مقصد ہی وہ تھا، میں تم سے جب مدد مانگ رہا ہوں، تم سے عبادت چاہ رہا ہوں. اللہ جب کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ، اگر تم نصرت کرو اللہ کی، مطلب یہ ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی، نصرت ہو جائے گی اللہ کی. رسول بھی جب مانگ رہے تو وہی مانگ رہے ہیں، مدد کرو ہماری، مطلب یہ ہے کہ تم اگر مدد کرو گے تو وہ تمہاری عبادت ہوگی اللہ کے لیے، نصرت ہو جائے گی، خیر کا بول بالا ہو جائے گا، شر دب جائے گا. اس لیے اللہ سے تعلق، کوئی بھی چیز جب خیر کی طرف لے جاتی ہے کوئی چیز کو تو اللہ کی طرف لے جا رہی ہے، اور کوئی بھی چیز جب دور کرتی ہے خیر سے اور شر کی طرف لے جاتی ہے تو اللہ کے مقابلے میں جا رہی ہے. تو اللہ اس حرکت کو جو اللہ کی طرف ہے، جو عبادت ہے، اس کو اپنی نصرت سمجھتا ہے. رسول بھی نصرت سمجھتے ہیں، ائمہ بھی نصرت سمجھتے ہیں، مگر غیر خدا کے لیے کوئی امید لگا کے رکھنا، یہ چیز عبادت نہیں ہے، شرک ہو جاتی ہے. للہ شفاعت و جمیع، تمام کی تمام کازز پر اللہ کا قبضہ ہے، تمام کے تمام کازز پر اللہ کا. شفاعت کاز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کئی جگہوں پر قرآن میں ہوا ہے. جب کازز اس کے پاس ہے اور وہ اس طاقت سے بدلتے رہ سکتا ہے کیفیتوں کو کہ معجزے کہتے ہیں، معجزہ ہو گیا. عام حالات میں یہ ہونا نہیں تھا، اللہ کا اختیار، اللہ کی شفاعت، اللہ کا کاز اور افیکٹ کے اوپر پورا کنٹرول چینج کر دیتا ہے سیناریو کو. لوگ جو ہو نہیں سکتا سمجھتے ہیں ہو جاتا ہے، جو مر رہا ہے ہر صد در صد یقین ہے، ڈاکٹرز نے کہہ دیا نہیں ہوتا کچھ، پوری طریقے سے شفا پا لیتا ہے، ہوتا ہے. اور جس کو کہتا ہے ڈاکٹر دو گھنٹے کے بعد ڈسچارج کر رہا ہوں، وہ دس منٹ کے بعد مر جاتا ہے، یہ بھی دیکھا ہے. تو کازز کا پورا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس. اس کے مقابل میں کسی سے مدد نہ مانگنا، عبادت کی ضد ہو جائے گی. اس کے راستے میں جتنی مدد مانگتے مانگو، ائمہ نے مانگی، رسول نے مانگی، اللہ نے خود مانگی، کوئی پرابلم نہیں. یہ تربیت ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام رسول آل رسول ہے، یہ اسلام قرآن ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے اسلام سے جڑے ہیں کہ نہ فقط جو علم دیا، نہ فقط جو ارادہ دیا، نہ فقط ہم کو ایسے ہی بنا کر چھوڑ دیا، اعلی اونچا بلند، خدا ہم کو بلند بنایا ہے، اور وہ بلندی کا تقاضا جب کرتا ہے تو کوئی کم کام نہیں کرنا چاہیے. جوانوں سے خطاب، کوئی کم کام پر آپ کو رضایت نہیں ہونی چاہیے. علم جتنا مانگ سکتے ہو مانگو اللہ سے تقوی کے لیے، ارادہ جتنا مانگ سکتے ہو مانگو اللہ سے تقوی کے ذریعے، اقتدار جتنا مانگ سکتے ہو مانگو اللہ سے تقوی کے ذریعے. جناب سلیمان کی ایک دعا ہے، مالک مجھے تو ایسا ملک دینا کہ میرے بعد کسی کو وہ ملک دینا ہی نہیں. یہ کیا مطلب ہو گیا؟ یہ کیوں اقتدار کا شوق ہو گیا آپ کو؟ کیونکہ اس سے پہلے والی گفتگو ہے کہ جہاں پر انہوں نے کچھ توجہ اللہ کی طرف سے ہٹا دی تھی اور اس کا احساس ہوا کہ توجہ نماز کی طرف اس وقت نہیں کر پائے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ اب اگر مجھے ایسی بھی دنیا دی جائے کہ جو کسی کو نصیب نہیں ہوگی، تیرے طرف سے توجہ نہیں ہٹاؤں گا. یہ تقوی والا اقتدار ہے. اقتدار والا اقتدار خالی نہیں ہے، تقوی کے ساتھ وہ اقتدار بھی قابل ذکر ہے قرآن میں. آیات سے نہیں ہٹ رہا ہوں، قابل ذکر ہے قرآن میں. مالک یہ کیوں؟ یہ تو حوس ہے. حوس نہیں ہے، اقتدار کا چاہنا اللہ کے لیے حوس نہیں ہے، عین عبادت ہے. کربلا نے بھی وہی کوشش کی، اللہ کے رسول کے نواسے نے جو منیت کے دائرے میں تھا اس نے بھی وہی کوشش کی جو اللہ کے راستے میں عبادت ہے. یزید کے اقتدار کو ٹھکرایا، بیعت نہیں کی نا. بیعت نہیں کرنے کا مطلب اس کے اقتدار کو قبول نہیں کیا. مدینے سے مکہ سفر کیے، خطوط آئے کوفے سے، بصرے سے اور کچھ جگہوں سے، لیکن اکثر جو خطوط آئے وہ آئے تھے کوفے سے کہ آپ اگر آ جائیں تو ہمارے لیے کوئی ایک امام ہو جائے گا جس کی بنیاد پر ہم حق اور نیکی کے راستے پر چل سکیں گے. امام نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا، اور جب وہاں سے خط آیا مسلم کا روز عرفہ کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے کوفے کے لیے روانہ ہوئیے، میرے پاس اتنے لوگوں کی بیعت ہے اور حالات یہاں کے بالکل سازگار ہیں. امام حرکت کرتے ہیں، حج کو آگے اپنے نہیں بڑھاتے بلکہ اونٹ پر سوار ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اپنا خون دل ہماری راہ میں خرچ کر دے وہ ہمارے ساتھ چلے، فَيَرْحَلْ مَعَنَا، اس کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ حرکت کرے. تصور حج کا قرآن جو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اے ابراہیم تم لوگوں کو بلاؤ دور دور سے، آئیں وہ پیدل اور لاغر اونٹنیوں پہ کیوں نہ ہو، کس کے پاس؟ تمہارے پاس. لے یاتوک، اے تمہارے پاس آئیں، کیونکہ ابراہیم امام کے طور پر صدا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آؤ. کعبے کو بلانا نہیں ہے، کعبے کو بلانا انسان کے شرف سے کم چیز ہے. اس امام کو، اس امام کے لیے آنا جو اللہ کا نمائندہ ہے، وہ قرآن مقصد بناتا ہے. وہ قرآن مقصد، یا تو کا تمہارے پاس آئیں. خلص طواف کا کعبے کے اطراف ہو، انسان کو انسان کا طواف اللہ کرانے والا نہیں ہے. لیکن جو حج سے نتیجہ نکلے گا وہ امام عادل کے ذریعے سے ہی نکلے گا. امام فاسق ہوگا تو حج سے چاہے کوئی ہو چاہے کچھ کر لیا جائے، نیکی اور شرافت اور ایمان کی بلندی نہیں نکلے گی جو ہم کو ہمارے دور میں دکھ رہا ہے. دماغ پہ شاپنگ زیادہ سوار رہتی ہے بغیر اللہ کے علاوہ. ایک کام ہے جو کرنا ہے کر دو، یہ حج نہیں ہوتا تھا امام کے نزدیک. اس لیے جو مشہور قول ہے، جب فرزدق جو مشہور شاعر تھے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو کتنے حجاج جمع ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، قلت الحجیج و کثرت الحجیج. آواز پکارا کرنے والوں کی زیادتی ہے، حج کرنے والے جو حجیج ہیں وہ تو بہت کم ہیں. یہ پرابلم آ جاتا ہے. تو امام تو امام تھے, لوگ ان کے ساتھ ہونا تھا, لوگوں میں شعور ختم ہو چکا. لوگوں نے سمجھ رکھا تھا کہ امام سے بڑی چیز کعبہ ہو سکتا ہے, جبکہ رسول سے حدیث ہے کہ مومن کی عظمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بڑھ کر ہے. رسول سے حدیث ہے, اہل سنت کے پاس بھی ہے, ہمارے یہاں بھی ہے. اب اگر ایک عام مومن کی عظمت کعبے سے بڑھ کر ہو تو امام حسین کی عظمت کیا ہوگی؟ اسی ابراہیمی سلسلے کو, اسی قربانی کے سلسلے کو لے کر اگر آگے بڑھ رہا اور کہہ رہا ہے میرے ساتھ چلو اگر تم کو خون دل دینا ہو, حج میں کچھ پسینہ آئے گا نا, اور کیا ہوگا؟ یہاں کہہ رہا ہے خون دینا پڑے گا, جو خون دل دینا چاہ رہا ہے وہ دے گا. امام آگے بڑھتے ہیں, کیسے کیسے لوگوں کو امام نے ساتھ کر لیا. ہم جون کو دیکھتے ہیں امام کے ساتھ. جون ابو ذر کے غلام تھے, سیاہ فام تھے, اور ابو ذر کے بعد امام حسن کی خدمت میں اپنا وقت گزارا اور اس کے بعد امام حسین کے ساتھ ہو گئے. پتا تھا کہ میرا جو آغا تھا جناب ابو ذر وہ اخلاص کہاں پر ڈھونڈنے جاتے تھے, درے علی اور اولاد علی پر. تو جب ان کی زندگی ختم ہوئی, اور کیا عظیم طریقے پہ ختم ہوئی, ظلم کے مقابل میں ٹک جانا, تقوی کی زہد کی ایک مثال بن جانا, مثال بن جانا, ابو ذر کی زندگی پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہے. تو اس کے بعد جون ساتھ امام حسن کے, اس کے بعد امام حسین کے ساتھ ہو جاتے ہیں. الگ الگ قسم کے لوگ آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر فقط حسین اور بنی ہاشم کی جو 18 قربانیاں تھیں وہی رہ جاتی تو لگتا کہ ایک بالکل ہی ایکسکلوزیو چیز ہے, انکلوزیو نہیں ہے. لیکن یہاں پر کون کون آ گیا؟ خور جیسا جنرل آ گیا, زہیر ابن خین جیسے عثمانی آ گئے جو اپوزیشن کے فرد تھے, کوفے سے رسول کے صحابی آ گئے کہ جن کا سن بہت زیادہ تھا, مسلم ابن اوسجا, حبیب ابن مظاہر. یہ سب کا آ جانا, مل جانا, یہ گلدستہ شہادت کربلا, یہ حسین کا آگے بڑھ کر جانا, اور ان سب کو لے جاتے ہوئے اپنا وہ کام انجام دینا کہ جو کسی اور نے کبھی پہلے نہیں دیا تھا اور نہ کوئی آگے قیامت تک دینے والا ہے. یہ وہی حسین ہے جو مباہلے کا حسین ہے. اپنے بھائی حسن کے ساتھ حق کو آگے بڑھانے کے لیے اس آیت کا مصداق بنتے ہوئے ہیں, ندعو ابناءنا وابناءکم, چلو بلائیں ہم اپنے بچوں کو اور تم اپنے بچوں کو بلاؤ. یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ چھوٹے بچے حق کی دلیل بن سکتے ہیں, کیوں نہیں بن سکتے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا اسیرا. سورہ حلتا کی آیت. بچپن میں بھوک برداشت کر رہے ہیں, خیرات ہو رہی, حتیٰ اسیر کو دیا جا رہا ہے کہ جو ظلم کرنے آیا تھا اور پکڑا گیا. آیت اتھیر بچپن ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے مصداق. یہ چھوٹے حسین, رسول علی اور فاطمہ کے دامن کے حسین, لیکن یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو حسین کے دامن کیا ہوتا ہے؟ حسین کس کس کی شہادت پیش کرتے ہیں؟ جون جاتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, حسین دعا کرتے ہیں, مالک جون کے کی صورت پر نور برسا دے, ان کے بدن پہ خوشبو لا دے. اصحاب کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو جو کچھ ہوتا ہے حسین کرتے جاتے ہیں, لیکن وہ حسین جو بچپن کا تھا اور وہ حسین جو آج کربلا کا حسین ہے, وہی اخلاص, وہی نیکی وہی بلندی. دشمن کا راوی کہتا ہے کہ نہیں دیکھا میں نے کہ جس کے بچے شہید کر دیے گئے ہوں, بھائی مار ڈالے گئے ہوں, اصحاب کاٹ ڈالے گئے ہوں, کہ جس کی صورت پر ایسا اطمینان ہو. یہ عظمت دکھا کر ہمارا امام دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور ہمارے لیے تا قیامت اپنی حجت بتاتا ہے, عبادت خدا کے راستے کو منور اور روشن کر دیتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.